الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اس سورت کا نام سورت الحجرات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اللہ تعالی نے اس زمانے میں یہ سورت کو اتارا ہے. اس سورت کی ہر آیت مسلمانوں کو بہت ساری اہم اور ضروری چیزوں کی تعلیم دیتی ہے. حجرات عربی زبان میں کہتے ہیں روم کو, بہت سارے روم ہو, کمرے ہو, اس کو عربی میں حجرات کہا جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن کمروں میں, جن روم میں حضور کی یہ بیویاں رہتی تھی, اللہ تعالی نے ان روم اور کمروں کا قرآن میں ذکر فرمایا. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور یہ برکت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور ان کے ساتھ رات کو سونے کے واسطے روم میں جاتے تھے. وہ روم اور وہ کمرے اتنے برکتی ہو گئے کہ اللہ نے ان کمروں کو, روموں کو قرآن میں بیان فرما دیا. اور آج مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے مکان کو ہم تلاش کریں تو کسی صحابی کا مکان ہم کو ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں ہے. جنہوں نے مدینہ کی ہسٹری لکھی ہے وہ لوگ یوں لکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے کا جو مدینہ تھا اور صحابہ کرام کے جتنے مکانات تھے وہ سب کی سب جگہ ابھی جو نئی مسجد نبوی ہے, یعنی مسجد نبوی کا ایکسٹینشن ہوا, اس کو بڑھایا گیا, اس کو لمبا کیا گیا, اس کو چوڑا کیا گیا, تو پرانا اور اصلی جو مدینہ تھا وہ اصلی مدینہ پورا کا پورا اس وقت مسجد نبوی میں آ چکا ہے. بعض خاندان اور قبیلے جو دور رہتے تھے وہ الگ ہے. ورنہ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں مسجد نبوی میں باب الفہد ہے پیچھے والی طرف میں, اس جگہ پر تو وہ مشہور کنواں تھا جس کو بی رہا کہا جاتا ہے، جو ایک باڑی میں تھا اور ایک صحابی نے اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ جگہ باب الفہد کے پاس آج بھی ایک لال رنگ کے ماربل کے پتھر میں وہاں لکھا ہوا ہے ہونا بھی رہا. اس جگہ کے اوپر بھی رہا کنواں تھا. تو پیچھے کی سائٹ تو مسجد نبوی اتنی آگے بڑھ گئی کہ مدینہ کی باڑیاں جہاں تھی وہاں تک مسجد نبوی چلی گئی حضور کے زمانے میں. لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے تھے، ان کے روم تھے، وہ جگہ آج تک جیسی کی ویسی ہی ہے. وہ جگہ ایک اینچ بھی ادھر ادھر ہوئی نہیں ہے. اور وہ جگہ کون سی؟ مسجد نبوی کے اندر جہاں ہم سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جالی مبارک کے پاس کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، تو وہاں وہ جالی کا پورا ایک احاطہ ہے، پورا ایک کارڈن ایریا ہے، جس کے اندر بیچ میں ایک روم ہے اور باقی چاروں طرف دور دور تک جالیاں لگی ہوئی ہے. اور یہ پورا حصہ اب تو مسجد نبوی کے اندر ہے، ادھر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، پیچھے اصحاب صفا کا چبوترا ہے وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، آگے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جمنی سائٹ کے اندر ریاض الجنہ ہے وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، چاروں طرف نماز ہوتی ہے. اور بیچ کے اندر جو یہ جو جالیس کا احاطہ ہے، یہ وہ مبارک احاطہ ہے کہ اتنے احاطے میں، اتنے ایریے میں 9 کی 9 بیویوں کے کمرے تھے. اور مزید آگے کی بات بتلاؤں، بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بھی اسی میں تھا. تو اس سے ایک قدم آگے چل کے اندازہ لگاؤ کہ حضور کے زمانے کے اندر کمرے اور مکان کتنے چھوٹے ہوں گے. وہ تو بہت چھوٹا ایریا ہے جہاں ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں، اتنی چھوٹی جگہ کے اندر 100 بیویوں کے کمرے. اس لیے کہ حضرت خدیجہ مدینہ نہیں آ سکی، ان کا تو انتقال مکہ میں ہو گیا تھا، اس لیے 11 میں سے ایک وہ کم ہو گئی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بھی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے. تقریباً 9 بیویوں کے روم اتنی جگہ کے اندر بنے ہوئے تھے، اور 10واں حضرت فاطمہ کا مکان. اسی لیے تہجد کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اتنے چھوٹے روم ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کر کے بیٹھ جاتی تھی، اور پھر جب حضور کھڑے ہو جاتے تو قیام کے اندر تو حضور بہت لمبا قرآن پڑھتے تھے، تو پھر حضرت عائشہ وہاں پر سو جاتی تھی، کیونکہ عورتیں ہر دن تو تہجد پڑھ نہیں سکتی، ان کے ناپاکی کے دن ہیں، نماز کی چھٹی کے دن ہیں. کا جن دنوں کے اندر ایسا ہوتا ہوگا تو اس سے ہی اندازہ لگاؤ کہ وہاں اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ حضرت عائشہ الگ سے سو جاوے اور حضور اطمینان کے ساتھ الگ جگہ کے اوپر نماز پڑھ سکے. لہذا سٹنگ روم اور بیڈ روم سب الگ الگ ہو، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ابھی گزشتہ سال میں بدر میں گیا تھا تو وہاں ابھی تک چند وہ پرانے انداز کے مکان موجود ہے، کوئی رہتا نہیں ہے لیکن ہے موجود. تو اس کو دیکھنے سے اندازہ لگتا ہے کہ بہت چھوٹے روم، وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے، لیکن وہ اتنے مبارک روم اور مبارک کمرے چھوٹے سے مٹی کے بنے ہوئے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا ہے. یہاں پر بھی ہے اور دوسری آیت کے اندر بھی ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا حضور کی بیویوں کو کہ تمہارے گھر کی فضیلت تو ذرا سوچو کہ تمہارے گھر کے اندر اللہ کا قرآن اترتا ہے, تمہارے گھر کے اندر جبرائیل اتر کر کے آتے ہیں, اللہ کی شریعت کے احکام اترتے ہیں, کتنے مبارک مکان. اس سے معلوم ہوا کہ مکان کی برکت شاندار عمارت سے نہیں ہے بلکہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے ہے, نماز سے ہے. اسی لیے ہمیں بھی اپنے مکانوں کو نفل نمازوں سے, تلاوت سے, ذکر سے آباد رکھنا چاہیے. اسی سے مکان کے اندر خیر اور برکت ہوتی ہے. تو ان روموں کو, ان کمروں کو عربی میں حجرات کہا جاتا ہے. اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے اور آگے والی آیت میں اس کا تفصیلی قصہ بھی آ رہا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک خاص حکم دیا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, اللہ تمہاری باتوں کو سننے والے اور دل کی نیت کو جاننے والے ہیں. کچھ ایسی بات ہو گئی تھی, بڑے واقعات ہیں اس کے احادیث کے اندر. ایک خاندان ہے قبیلے بنو تمیم, اسی نسبت سے تمیمی لوگ ہوتے ہیں. تو اس خاندان میں امیر کا مسئلہ آیا کہ کس کو امیر بنایا جائے. تو وہ حضور کے پاس مشورہ کرنے آئے کہ ہم کس کو اپنا امیر بناوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پوچھا نہیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے رائے دینا چالو کر دیا. کسی نے کہا کہ حضور قبیلے تمیم میں کاکا نام کے ایک آدمی ہیں, ان کو امیر بنا دو. ایک ساتھی نے مشورے میں کہا کہ حضور اس خاندان میں اقرا نام کے ایک آدمی, ان کو امیر بنا ڈالو. حالانکہ حضور نے کسی سے رائے نہیں مانگی, لوگوں نے اپنی طرف سے رائے دینا شروع کر دی. یہ بات اللہ تعالی کو پسند نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر کے آیت کریمہ اتاری اور اتار کر کے یہ بات فرما دی کہ دیکھو, ہمارے نبی اگر تم سے مشورہ مانگے تو تم کو مشورہ دینے کا, نبی مشورہ نہیں مانگے اس سے پہلے تم اپنی رائے دینا چالو کر دو کہ میری یہ رائے ہے, میری یہ رائے ہے. یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے. ایسی حرکت تم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ چلنے کا موقع ہو تو چلنے میں بھی اللہ کے نبی آگے رہیں گے اور تم لوگوں کو پیچھے رہنا چاہیے. کوئی نبی سے چلنے میں آگے نہ نکل جاوے, یہ ایک طرح کی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تیسری بات یہ فرمائی گئی, کسی جگہ دسترخوان لگا ہو, کھانے کا موقع ہو, تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع فرمائیں گے, بعد میں دوسرے لوگ کھانا شروع کریں گے. حضور سے پہلے کوئی بھی کھانا شروع نہ کرے. یہ تین بڑی اہم نصیحت آیت کریمہ میں کی گئی اور ساتھ میں اس پر تفسیر لکھنے والے علماء کرام نے ایک اہم مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جو درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زمانے میں تھا وہ حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب حضور کے نائبین یعنی جن کو علماء کہا جاتا ہے، اللہ والے کہے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، عالموں کا، اولیاء اللہ کا، پیر اور مرشد کے لیے یہی مقام اور یہی مرتبہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر وہ بیٹھے ہو تو ہم اپنی طرف سے بات کو چالو نہ کریں، بلکہ جو عالم دین ہو ان کو موقع دے کہ وہ پہلے اپنی بات بتلا دے۔ عام طور پر جب کسی مسئلے کے اندر بحث کا موقع ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو لوگ پہلے اپنے مسئلے بتانے شروع کر دیتے ہیں، پھر جب بہت ساری رائیں الگ الگ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اللہ کا بندہ آخر میں کہتا ہے بھائی مولانا کو تو پوچھو، ہم سب بولتے رہتے ہیں، کوئی ان کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے، ہم ہی اپنی طرف سے مسئلے آنکھنے چالو کر دیتے ہیں۔ یہ ادب بتلایا قرآن کریم نے کہ جس مجلس میں کوئی عالم دین موجود ہو تو وہاں پہلے اس سے مسئلہ معلوم کرے، ہم اپنی طرف سے بات بتانا شروع نہ کریں۔ یہی حال ہے مشورے کی مجلس کا بھی کہ جب کسی جگہ مشورہ ہو رہا ہو، امیر موجود ہے، ذمہ دار موجود ہے، تو لوگ اپنی طرف سے رائے نہیں پیش کر دے گئے، امیر صاحب میری یہ رائے، امیر صاحب میری یہ رائے۔ ہاں اگر امیر صاحب پوچھے لوگوں کو کہ بھائی ساتھی رائے دو تو رائے دینا چاہیے، باقی امیر، ذمہ دار، عالم، مرشد پوچھے نہیں اور ہم اپنی طرف سے رائے بکنا شروع کر دیں، یہ بھی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ ایک اور چیز مفسرین نے لکھی ہے اس موقع پر کہ کسی دسترخوان کے اوپر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، عالم دین ہو، اللہ کا کوئی ولی ہو تو کھانے کی شروعات بھی انہی سے کروانی چاہیے کہ پہلے وہ کھانا شروع کرے، بعد میں دوسرے لوگ کھانے کی شروعات کریں۔ اسی طریقے سے چلنے کے اندر بھی کہ اگر کوئی عالم دین چل رہے ہو تو یہ ادب ہے کہ لوگ ان سے آگے نہ چلے بلکہ ان کے پیچھے چلے۔ ہاں اگر ہم کو جلدی ہے تو اور وہ بیچارے اپنے ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے آہستہ چل لیں تو ادب یہ ہے کہ ایک سائٹ ہٹ کر کے سائٹ سے نکل جانا چاہیے کہ بالکل ان کو کراس کر کے اوورٹیک کر کے آگے نہ نکلنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چلنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت ابو دردا کو ٹوکا کہ ابو دردا تم ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو جو آدمی دنیا میں بھی تم سے افضل ہے اور آخرت میں بھی تم سے افضل ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، ان کے آگے مت چلو۔ فوراً حضرت ابو دردا پیچھے ہو گئے۔ یہ آداب ہیں، چونکہ عالموں کا ادب یہ اللہ کے دین کا ادب ہے اور اللہ کے دین کا ادب یہ اللہ کے نبی کا ادب ہے، اللہ کے نبی کا ادب یہ اللہ کا احترام ہے اور اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں نوازتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کچھ بڑے بڑے مسئلے بتا دیے، ورنہ اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اگر میں بتاؤں گا تو لوگوں کے دل میں یہ شک ہوگا کہ دیکھو یہ تو مولویوں کے لیے سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تمہاری آواز کو نبی کی آواز کے اوپر اونچا مت کرو، اور اس طرح کھل کر کے نبی کے ساتھ بات مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ کھل کے باتیں کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے اور تم کو خبر بھی نہ ہوئے. اس دوسری آیت میں تو آواز تک کے لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو، زور سے مت بولو. جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ حضور کے سامنے زور سے نہیں بولنے کا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن سے لے کر وفات تک حضور کے ساتھ ایسے بات کی جیسے کوئی آدمی خانگی میں کان میں آہستہ آہستہ بات کرتا ہو. خانگی بات کتنی آہستہ ہوتی ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوری زندگی حضور کے ساتھ بالکل آہستہ جیسے خانگی میں بات ہو رہی ہے ایسے انداز سے حضور کے ساتھ بات کی، تب جا کے تو ان کو مقام صدیق نصیب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اپنی آواز کو بالکل نیچا کر دیا، بالکل آہستہ کر دیا حضور کے سامنے اپنی آواز کو. اتنا نیچے آواز سے بولتے تھے کہ بعض مرتبہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا، عمر کیا کہا، بولو، کیا تم کہہ رہے ہو، پھر بولو میرے سامنے. ایک صحابی تھے، ان کی آواز پیدائشی طور پر اونچی تھی، قدرتی اونچی آواز تھی ان کی، تو بہت رونے لگے حضور کے سامنے، حضور میرا کیا ہوگا، حضور میرا کیا ہوگا، اس لیے کہ میری آواز تو قدرتی طور پر اونچی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرا کیا ہوگا اللہ کے یہاں. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے آواز کو نیچی کر لو. اس آیت پر مفسرین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اب اگرچہ دنیا میں حضور موجود نہیں ہے، لیکن جو آدمی بھی مسجد نبوی میں جاوے سلام پڑھنے کے لیے حضور کے سامنے جاوے، تو اس کو آہستہ آہستہ آواز سے سلام پڑھنا چاہیے. وہاں حضور کی قبر کے سامنے زور زور سے نہ بولے. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. اور ایک چیز سوچ لو کہ آج اگر ہماری اس مسجد میں اللہ کے نبی موجود ہو تو مسجد کے کسی کھونے کے اندر بھی ہم زور سے بولیں گے کہ میرے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حضور تشریف رکھتے ہیں. لہذا مسجد نبوی کی حاضری کے موقع کے اوپر آہستہ آہستہ آواز سے بولنا چاہیے، دھیمی دھیمی آواز سے بولنا چاہیے. بلکہ اللہ کے بعض عاشق بندے تو وہ ہیں کہ جو پورے مدینہ کے اندر زور سے نہیں بولتے، کہ کہیں میری آواز کی وجہ سے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، بالکل دھیمی آواز کے ساتھ بولتے ہیں. اور جس زمانے کے اندر یہ حکومت ترکیہ تھی، پورے عالم اسلام پر حکومت کرتی تھی، اور ترکیوں نے اصل مسجد نبوی بنائی ہے جو پرانی ہے، اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو. ایسی ایمانی غیرت والی یہ قوم ہے کہ جب انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی تو اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جو پتھر تیار کیے جاتے تھے وہ مدینہ سے بہت دور لے گئے، اتنے دور لے گئے، اتنے دور لے گئے کہ وہاں سے معمولی آواز بھی مدینہ تک نہیں پہنچے. اور وہاں اس کی کٹنگ ہوتی تھی، وہاں پتھر کو توڑا جاتا تھا، وہاں پتھر کی صفائی ہوتی تھی، وہاں پالش ہوتی تھی، سب کام مدینہ سے دور ہوتے تھے، اور وہاں سے تیار پتھر کو لا کے صرف یہاں فٹ کرتے تھے. اور ایک آواز بھی انہوں نے اونچی نہیں ہونے دی پتھر تک کے اندر، یہ سوچ کر کے کہ قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیسا ادب انہوں نے کیا مسجد کی تعمیر کے اندر بھی۔ لہذا ہمیں بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سلام پڑھتے وقت پر اپنی آواز کو نیچی رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلائی جاتی ہو، یعنی حدیث سنائی جاتی ہو، حدیث پڑھی پڑھائی جاتی ہو، اس مجلس کے اندر بھی آواز بلند اور اونچی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ حضور نہیں ہے لیکن حضور کی بات تو سنائی جا رہی ہے۔ لہذا جہاں حدیث کی تعلیم ہوتی ہو، حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہو، اس مجلس کے اندر زور سے نہ بولے، اس مجلس کے اندر موبائل کی گھنٹیاں نہ بجے، اس مجلس کے اندر کوئی شور اور دنیا کی بات چیت نہ ہونی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی کی مبارک باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ اس مبارک مجلس کا ادب کہا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب ہم مسجد نبوی میں جائیں، روزہ مبارک پر سلام پڑھنے جائیں، اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے جاویں۔ بہت سے مسلمان وہاں بیچارے سلام پڑھتے ہیں اور موبائل کی گھنٹیاں وہاں بجتی ہیں، اور وہ بھی کیسی فلم کے گانوں والی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، ذرا سوچنا چاہیے۔ اور یہی حال دین کی مجلس کا بھی، کہ جس دین کی مجلس میں حدیث سنائی جاتی ہو، پڑھی جاتی ہو، وہاں موبائل کی گھنٹیاں بند رہنی چاہیے تاکہ اس مجلس کا ادب ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں علماء کرام کے سامنے، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے بھی اونچی آواز سے بولنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے آواز کو نیچا رکھ کے بولنا چاہیے۔ یہاں تو کبھی الحمدللہ میں نے تو نہیں سنا، اللہ کرے حقیقت حال بھی یہی ہو۔ وہاں ہندوستان میں تو یہ ہوتا ہے، رمضان میں مجھے ہر سال ٹوکنا پڑتا ہے کہ بھائی کسی کو روزہ لگے تو آ کر کے امام صاحب کے اوپر غصہ مت نکالو، کہ آ کر کے امام صاحب کے سامنے زور زور سے بولنا چالو کر دے، تراوی کے حافظوں کے سامنے چلانے لگ جاوے، مکتب کے مدرسین کے سامنے لوگ شور مچاوے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ تمہاری زور کی آواز، یہ اللہ کے دین کی بے ادبی سمجھی جائے گی، اور بے ادبی کی وجہ سے انسان بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو کتنی سخت وعید فرمائی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ جو بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق چھین لیں گے، اور توفیق چھین لیں گے تو دھیمے دھیمے کر کے وہ آدمی ایمان تک سے محروم ہو سکتا ہے، ایمان تک سے محروم ہو سکتا ہے، اور اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کا دین رکھنے والے علماء، اولیاء اللہ، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ان کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، کھانے میں بھی ان سے شروعات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ اپنی آواز کو نبی کے سامنے نیچا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جھانچ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا بدلہ ہے۔ اپنی آواز جو نیچی رکھتے ہیں، دھیمی آواز سے بولتے ہیں، ان کے لیے تین بڑے بڑے وعدے، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تقویٰ عطا فرمائیں گے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو بہت بڑا بدلہ جنت کی شکل میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا جس نے نبی کا ادب کیا، نبی کے نائب علماء کرام کا ادب کیا، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر نوازتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری یہاں مدرسوں میں جب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان بچوں کو جب نیا ٹرم شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی دن سنا دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، استاد کا ادب کرنا، جس نے اپنے استاد کا ادب کیا اللہ تعالیٰ اس کو دین کی نعمت سے نوازتے ہیں، اور جس نے اپنے استاد کی بے ادبی کی وہ دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جن استادوں سے آپ نے الف بے کی تختی پڑھی، ناظرہ قرآن پڑھا، اما کا پارا پڑھا، جن سے آپ نے مدرسے کے اندر کتابیں پڑھی، پوری زندگی ان کا اکرام اور ادب کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے نواز دیں گے۔ کسی ایک بزرگ کے متعلق ایک واقعہ کسی جگہ سنا تھا، کسی غالباً امام احمد کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر وضو کر رہے تھے، اور وضو کیسے کر رہے تھے، قدرتی پانی کا چشمہ جا رہا تھا، پانی بہ رہا تھا، تو وہاں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے بیٹھ کر کے۔ کوئی آیا مسلمان، اس نے دیکھا کہ مجھے بھی وضو کرنا ہے، تو وہ پانی وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، تو پہلے تو وہ وضو کرنے بیٹھ گیا جدھر سے آیا ادھر، لیکن اس کو ایک دم یاد آیا کہ میں جہاں بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں وہ جگہ زمین پر ذرا اونچی ہے، اور حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ ذرا نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ تو آدمی فوراً اٹھا اور اٹھ کر کے چل کے اتر کے نیچے آیا، اور نیچے آ کر نیچی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے اس نے وضو کیا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام احمد جیسے عالم دین نیچے رہے اور میں اونچی جگہ بیٹھ کر کے وضو کروں۔ کسی آدمی نے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی کیا گزری اللہ کے یہاں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت فرما دی اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ کہ کس عمل کے اوپر، تو اس نے اپنا وہ وضو والا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن میں اونچے بیٹھ کے وضو کر رہا تھا، مجھے ایک دم ہوش آیا اور میں اٹھ کر کے نیچی جگہ پر چلا گیا، امام احمد کے ادب کے واسطے اللہ تعالیٰ کو میرا یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ تو نے میرے ایک بندے کا ادب کیا، جا میں تجھے اسی پر جنت اور مغفرت سے نواز دیتا ہوں۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ادب کرنے والا بنائے، اور گستاخی اور بے ادبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔